الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ المائدہ کے ہم آج 11ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 78 سے یہ دوسرا حصہ ہے سورۃ المائدہ کا کہ جو رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 11 تک یہ 9 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں ہم تسلسل سے یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں نفاذ شریعت سے گریز پر نکیر ہے کہ جو فرمائی ہے اور عبرت کے طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی جو نفاذ شریعت سے گریز انہوں نے کیا ان کے واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور اس اعتبار سے آج کی جو بھی آیات ہیں اس میں بھی سابقہ جو امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل انہوں نے جس طرح سے شریعت سے پہلو تہی برتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کے تذکرے پیچھے آئے ہیں پچھلی رکوع میں تو اس پر پھر ان پر کیا سزا ہے کہ جو کہ اس کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے وہ کس طرح سے عبرت بنائے گئے دیکھیں ایک تو وہ واقعات ہیں کہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے پورے 10 رکوعوں پر مشتمل وہ حصہ ہے سورہ بقرہ کا جو رکوع نمبر 5 سے اور رکوع نمبر 15 کے ابتدا پر وہ جا کے ختم ہوتا ہے کہ جس میں یہود و نصارہ کے پر جو بھی احسانات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور پھر انعامات پر مطلوب یہ تھا کہ وہ شکر گزار بنتے لیکن ان کی ناشکریاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ ڈاؤن کی اور ان پر پھر 4 شیٹ ہے کہ جو کہ لگائی گئی فرد جرم ان پر عائد کی گئی اور انہیں پھر امت کے اس منصب سے جو ہے وہ معزول کر دیا گیا اور پھر یہ امت کا تاج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جن میں میں اور آپ شامل ہیں اور اس اعتبار سے ان کے واقعات ہمارے سامنے بطور عبرت رکھے جا رہے ہیں کہ وہ خصلتیں اور وہ نافرمانیاں جو انہوں نے کی وہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ وہ آئینہ ہے کہ جو کہ ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے پچھلے رکوع میں ہم یہ پڑھ کر آئے پچھلی نشست میں کہ کس طرح سے یہود و نصارہ کے جو گمراہ کن عقائد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرماتے ہوئے ان کا رد فرمایا اور اس پر جو مختلف اللہ کے غضب ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے اس کا تذکرہ آیا مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آیت نمبر 78 میں اسی تسلسل میں آگے بات کی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی سزا کہ جو بنی اسرائیل کو دی گئی ان کی انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت کی گئی یہ ہے وہ خبر کہ جو کہ دی جا رہی ہے اس آیت میں فرمایا گیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ملعون ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے یعنی ان پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا کس کی طرف سے لعنت کی گئی علی لسان داوود و عیسی ابن مریم یعنی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہ کی زبانی، ان کی زبانوں سے لعنت ہے کہ جو کہ انبیاء کی زبانوں سے ان کے لیے جاری ہوئی۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو بھی اللہ بھیجتا ہے اپنے بندوں کی طرف، وہ رحمت بن کر آتے ہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ان کو بنا کے بھیجا گیا، تو انبیاء تو رحمت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب اس رحمت کے حوالے سے اس کی قدر نہیں کی جاتی امتوں کی طرف سے، اور پھر ستانے کی انتہا کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی انتہا ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ دل سے انبیاء کے بھی پھر بددعائیں نکلتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ یہاں پر یہ خبردار کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ملعون ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، اور یہ لعنت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر کی گئی۔ اچھا، اب یہ جو تاریخ اگر آپ دیکھیں گے نا بنی اسرائیل کی، تو اس میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر سب سے آخری جو کڑی ہے یعنی بنی اسرائیل میں رسولوں کی، وہ آخری رسول کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اچھا، داؤد علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو زبور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آتا ہے کہ کتاب عطا کی، اس کا نام آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اور یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا وہ زمانہ ہے داؤد علیہ السلام کا کہ جس دور میں ان کو بڑی عظمت ہے کہ جو کہ ملی ہے، بڑا عروج ہے کہ جو کہ ملا ہے، یعنی کئی سالوں پر محیط یہ وہ پوری سلطنت ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی کئی سالوں کی سلطنت ہے، اور یہ وہ عروج ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل کا یہ وہ زمانے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پھر آخری رسول ہیں بنی اسرائیل میں، کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بھیجے۔ اچھا، یہ ذکر تو دو انبیاء کا ہے یہاں پر، دو رسولوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تو عظمت کے دور سے اور آخر تک کی پوری ایک تاریخ دو رسولوں کے نام سے اللہ تعالی نے واضح فرما دی، ورنہ ہر رسول نے آ کر ان پر جو ہے وہ لعنت منامت کی ہے۔ اور بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ جب رسولوں کا دل دکھایا جاتا ہے، تو پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب انتہا ہو جائے اور کسی صورت قوم جو ہے وہ مان کر نہ دے، تو پھر رسولوں کی دل سے بھی جو ہے وہ زبانوں سے بد دعا نکلتی ہے۔ جس طرح سے سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نوح علیہ السلام وہ جلیل قدر رسول ہیں کہ جو پہلے رسول ہیں، اور آدم ثانی ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ پھر انہی کے بیٹوں سے جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ آگے وہ نسلیں ہیں کہ جو کہ چلی ہیں انسانیت کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام نے کس کس طرح سے 950 سال وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، لیکن اور کس کس طرح سے دعوت دی، یعنی اس میں تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا کہ میں نے اپنی قوم کو اکیلے میں بھی سمجھایا ہے، گیدرنگز میں جو ہے وہ سمجھایا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اور یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بہت مٹھی بھر، کہیں 60 کی تعداد، کہیں میکسیمم 80 کی تعداد، 950 سال کی محنت سے صرف اتنے لوگ ہیں کہ جو کہ گنے چنے وہ ایمان لائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کی وہ بدعا آتی ہے سورہ نوح میں، اور وہاں پر آتی ہیں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ بدعا ہے کہ جو کہ جاری ہوئی نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے، کہ اے، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اس زمین پر یعنی کوئی گھر ان کا جو ہے وہ نہ چھوڑ، سب کو جو ہے وہ برباد کر، کیونکہ اب آگے آنے والی نسلوں میں بھی کوئی ان کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ تیری کوئی فرما برداری کرے گا۔ اتنے مایوس یعنی کیفیت جو ہے وہ، یعنی دل جو دکھا تھا رسول کا، وہ بدعا نکلی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ موقع نہیں ہے، ورنہ اگر آپ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مرحوم کی وہ دیکھیں تفسیر، تو انہوں نے تو باقاعدہ جو زبور ہے اس کی کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ کوٹ کی ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو انجیل ان پر نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں پر، نصارہ پر، تو انجیل میں بھی باقاعدہ جو خاص طور پر گاسپل آف برنباس وہ انجیل ہے، تو لہٰذا اس میں باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو ان پر لعنت فرمائی گئی، تو وہ تذکرے ہیں، کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ باقاعدہ انہوں نے جمع کر دی ہیں، تو اس کا مطالعہ جو ہے وہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ کہ باقاعدہ رسولوں نے اپنی قوم کے لیے داؤد علیہ السلام نے بھی زبور میں کوٹیشنز موجود ہیں اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹیشن موجود ہیں کہ انہوں نے پھر نافرمانیوں پر لعنت ملامت کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک رسوائی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی رسولوں کی مبارک زبان سے قوموں کے لیے بددعائیں جاری ہونا یہ ایک بہت بڑا داغ ہوتا ہے امتوں کے لیے، قوموں کے لیے، کہ جو تاریخ میں مٹایا نہیں جا سکتا. اور یہی کیفیت یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ جو کہ ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اچھا، اب وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ یہ انبیاء کی زبانوں سے یہ بددعائیں ان کے لیے کیوں جاری ہوئیں؟ دو اسباب ہیں کہ جو کہ یہاں آگے بیان کی جا رہے ہیں. فرمایا کہ ذالک بما عصوا، نمبر ایک، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ معصیت سے عصوا ہے کہ جو کہ بنا ہے، یعنی انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور دوسری وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. لہذا اب ذرا تاریخ آپ دیکھیں اور آئینے کے طور پر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے قصے کہانیوں کے طور پر تو صرف نہیں رکھے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جو گمراہیاں اختیار کی، نافرمانیاں کی، وہ ہمارے لیے بطور آئینہ ہے. اس میں ہمیں بھی اپنی تصویر ہے کہ جو کہ دیکھنی ہے. اب آپ ذرا گنتے چلے جائیں، سورہ بقرہ بھی ہم نے پڑھ لی اور دیگر مقامات بھی، کس طرح سے بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی ہیں. یعنی وہ 10 رکوع بھی آپ جا کے ذرا دیکھیں، ایک سرسری مطالعہ کریں، تو اس میں بھی پوری لسٹ ہے کہ جو کہ بیان ہو گئی. عین وہ موقع، یعنی اتنی چہیتی یہ قوم بنی اسرائیل کے، جس پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی، وہ فرعون کے جو کہ ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی دلائی، اور سامنے سمندر آ گیا تو عصا کے ذریعے سے سمندر کو پھاڑ ڈالا گیا، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، دو یعنی دو عظیم پہاڑوں کے مانند درمیان سے خوش راستہ نکل گیا، صحرا سینا میں آ گئے، اور پیچھے یہ پورا فرعون اس کا لشکر غرقاب کر دیا گیا آنکھوں کے سامنے. کتنی بڑی نعمت. پھر صحرا سینا میں پہنچے تو تپتا ہوا ریگستان بادلوں کا سایہ ہو گیا، معجزات ہی معجزات. بھوک لگی ہے تو منو سلوا اتر گیا، پیاس لگی ہے تو 12 چشمے ایک چٹان سے پھوٹ نکالے گئے معجزے کے ذریعے سے. اور اس ان تمام نعمتوں کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام ایک تقاضا کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ارض فلسطین تمہارے آبا اجداد کی زمین ہے، اور یہ کہ اللہ نے تم پر یہ جہاد فرض کر دیا ہے، تمہیں بس داخل ہونا ہے اور یہ لکھ دی گئی ہے تمہارے لیے، تمہیں جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے. تو اتنی نعمتوں کے بعد کورا جواب ہے جو ہم سورہ مائدہ میں پہلے پڑھ کر آئے کہ فذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ مشرک قوم اس سے جو ہے وہ بزدلی دکھائی اور ڈر گئے اور کورا جواب دے دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان سے پھر وہ بدعا ہے نا جو ہم پڑھ کر آئے کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ اللہ جدائی ڈال دے میرے اور ان کے درمیان، نافرمان قوم کے درمیان. اور پھر وہ بدعا کا نتیجہ تھا کہ 40 سال اس صحرا میں جو ہے یہ بھٹکتے رہے، بالکل بھٹکتے رہے، ٹھوکرے کھاتے رہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی نافرمانیاں کی جو کہ انہوں نے کی ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک عہد لینا چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میں ہم وہ پڑھ کر آ گئے، اور یہ کہ ایک مساق ان سے لینا چاہا، لیکن یہ مساق پر جو ہے وہ عہد پر آئی نہیں رہے تھے، تو اللہ نے پورا کوہ طور ان پر بلند کر دیا، کوہ طور بلند کر کے اور ان سے جو ہے وہ عہد لیا، جب جا کے یہ عہد کیا انہوں نے مساق کیا. ایسی نافرمانی کو. اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے وقفے وقفے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، جو بھی انبیاء ان کی طرف آتے رہے، یعنی وہ بھی واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت شموئیل علیہ السلام ایک ان کے نبی گزرے اور ان سے تقاضا کیا کہ بھئی ہمیں ایک ایسا سپہ سالار مقرر کر دیں کہ جن کے ساتھ ہم ان مشرکوں سے جو ہے وہ جنگ کریں اور اپنا جو بھی علاقہ ہے اور ہمارے بچوں پر یہ قابض ہو گئے ان سے ہم چھڑا سکیں. لہذا یہ ہے کہ جب حضرت طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا تو اس میں بھی جو ہے یہ نافرمانی کرنے لگے کہ بھئی یہ کیسے حضرت طالوت ہمارے سپہ سالار ہو سکتے ہیں، تو یہ تو نہ مال و دولت میں ہم سے آگے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ یعنی اس طرح کی نافرمانی جو ہے وہ شروع کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ جب گئے ہیں توہ طور پر تورات لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا، پیچھے جو ہے یہ سامری کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار نہیں کیا. اور پیچھے ہارون علیہ السلام وہ یعنی ان کو بنا کے گئے تھے اپنا نائب، ان کی بھی جو ہے وہ ایک نہیں مانے اور بچھڑے کو معبود بنایا، اور پھر کس طرح سے جو ہے یہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شرک کر بیٹھے۔ تو اس طرح کی یہ جرم ہے کہ جو کہ نافرمانیاں انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں یعنی ہر رسول کے ساتھ۔ اور جہاں تک معاملہ وکانو یا تدون، یہ دوسرا سبب ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے لگے، تو حد سے تجاوز کے حوالے سے ہم پیچھے پڑھ کر آئے کس طرح سے عقیدے میں حد سے تجاوز کیا، عمل میں حد سے تجاوز کیا۔ عقیدے میں انہوں نے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا محبت میں غلو کر کے اس کو بنا لیا ان کو، پھر عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کچھ نے اللہ ہی بنا لیا، کچھ نے تثلیث کا عقیدہ ہے کہ جو کہ گھڑ لیا، پچھلی دفعہ ہم نے مطالعہ کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گمراہ کن عقائد، یہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہی اور حد سے تجاوز۔ پھر عمل میں جو ہے وہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی عیسائیوں نے، اور یہ ہے کہ کس طرح سے گھناؤنے جرم ہیں کہ جو کہ ان چرچز کے تہ خانوں میں کیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے جمع ہوئے لیکن پھر زنا بھی کیا، سب کچھ کیا، بدکاریاں کی، اور ایسی بدکاریاں کی کہ یعنی لوگوں نے بعد میں جو ہے وہ دیکھا کہ اس چرچز کے تہ خانوں سے ناجائز بچوں کے قبرستان برآمد ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، یہ واقعہ، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس امت محمدیہ کے جس میں اور آپ شامل ہیں، ہمارے سامنے یہ عبرت کے طور پر رکھا جا رہا کہ کہیں ہم میں تو اس طرح کی جرت اور نافرمانیاں نہیں، کیا ہم تو تجاوز نہیں کر رہے عقیدے میں اور عمل میں؟ آج نافرمانیوں کا تو انبار ہے ہر سطح پر، عوام کیا، خواص کیا، اور حکمران کیا، سب جو ہے وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بیٹھے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی نافرمانیوں کی انتہا آپ دیکھیں کہ نماز ہم یہاں پڑھیں، درس قرآن کی محفل میں ہم سب یہاں بیٹھنے کے لیے تیار، لیکن یہ ہے کہ ذرا ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کس طرح سے بے راہ روی ہے، کوئی بچوں پر کوئی فوکس نہیں، بچوں کو ہم کیا بنانے چلے ہیں، مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس یہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی خوب سے خوب تر بن جائیں اور دین میں جو ہے وہ زیرو ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو دین کی کوسٹ پر دنیا سجائے جا رہے، کس طرح سے بے حیائی چھوڑ دو بھائی، نہیں بے حیائی تو چلے گی، ہمارے گھر میں ٹی وی تو نہیں ختم ہو سکتا، ڈرامے ہم ختم نہیں کر سکتے، فلم میں ہم جو ہے وہ عادت ہے یعنی اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ، بھائی یہ اس کو چھوڑ دو، نہیں یہ تو سود تو آج پورا کاروبار ہے، میں تو آسمان سے پاتال پر آ جاؤں گا۔ اچھا رشوت چھوڑ دو، رشوت تو سبھی لے رہے ہیں، میرے چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ اب یہ وہ حرام خوریاں ہیں نا کہ جو کہ ہماری نافرمانیاں ہیں، کہ جو کہ ہم لسٹ ڈاؤن کریں تو ہم کتنی بڑی لسٹ ہے کہ جو کہ بن سکتی ہے۔ حکمرانوں کا معاملہ دیکھیں، پوری قوم کے سودے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو کشتی چل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے، پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام والا معاملہ ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، یعنی کروڑوں روپیہ دے کر جو ہے وہ یعنی خریدا جا رہا ہے، بکا جا رہا ہے، یعنی عجیب کیفیت ہے کہ جو کہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا اتنے وعدوں سے، یعنی عجیب طرفہ تماشا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے، یہ کس سے کہانیاں نہیں، یہ ہمارے لیے بطور عبرت ہے۔ تو فرمایا کہ کانو لا یتنا ہونا ام منکرن فعلو، تیسرا جرم فرمایا جا رہا ہے کہ وہ منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے اس سے وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، یعنی جو منکرات آپس میں وہ کر رہے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے کو روکتے نہیں تھے منکر سے۔ اچھا یہ نہیں ان منکر کی اصطلاح تو ہم الحمدللہ جو بھی قرآن سرکل سے جڑے ہوئے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ امر بالمعروف نہیں ان منکر یہ ایک بہت بنیادی فریضہ ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت، بنیادی فریضہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس امر بالمعروف و نہی عن منکر کی اہمیت یہ ہے کہ 10 مقامات پر قرآن مجید نے اس فریضے کو نفی کیا ہے اور بیان کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر بالکل جوڑ کر، لہذا یہ ہے کہ اس کی اہمیت یہ 10 مقامات، قرآن میں ایک مقام پر بھی کوئی ایک بات آ جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی، لیکن ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ 10 مقامات پر اگر یہ بات، یہ حکم آ رہا ہے، لہٰذا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر یہ جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلی برائی بنی اسرائیل میں آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بدیوں کا راستہ کھلا ہے بنی اسرائیل میں، وہ کیسے کھلا گناہوں کا، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جب وہ برائی کرتے تھے تو ایک جا کے ان کو روکتا تھا کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے، اس کو انجام نہ دو، لیکن جو وہ نہیں عن منکر کرنے والا، ایک وقت تو وہ ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن اگلے دن جو ہے وہ انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہی کا ہم پیالہ ہے، ہم نبالا ہے، ہم نشین ہے، اور یہ ہے کہ کوئی ماتھے پر بل بھی نہیں ہے، انہی حرام خوروں کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم نشین بنا ہوا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ وہ حرکت تھی کہ جو بنی اسرائیل میں آئے، اور دیکھیں شریعت نے نہیں عن منکر کی اہمیت کو بالخصوص واضح کیا ہے، خاص طور پر شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں صرف دو روایات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن منکر کے تین درجے ہیں کہ جو کہ بیان کیے، یہ تین درجے سنیے اور اپنا تجزیہ کیجئے انفرادی حیثیت میں، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، انفرادی حیثیت میں میں اپنا جائزہ لوں کہ میں نہیں عن منکر کے ان تین درجوں میں کہاں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں یا میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، یہ تجزیہ ابھی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فَإِلَّمْ يَسْتَطِ فَبِ لِسَانِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِ فَبِ قَلْبِ بَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے نمبر ایک کہ اس برائی کو ہاتھ سے روک دے، اور ہاتھ سے روکنے کے لیے پار چاہیے، ایگزیکیوشن چاہیے، قوت چاہیے۔ لہذا کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو کم از کم زبان تو کھولے نا، زبان سے تو کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سود نہیں چلے گا، یہ بہیائی جو ہے وہ اس کو روکا جائے، زبان کھولے، زبان سے برا کہے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِ فَبِقَلْبِ، اور اتنے بھی جو ہے وہ قوت نہیں ہے، اتنے نامساعد حالات ہیں کہ وہ زبان کھولنا بھی دشوار ہے، تو کم از کم اس برائی کو دل میں تو برا جانے، اور غیرت دلائے گئے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہو، تمہارا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ نیور سیٹل فار لیس، لیکن دین کے معاملے میں تم کم سے کم پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو کہ صرف برائی کو دل میں برا جان رہے ہو، نہیں، اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان کھولو، اتنی قوت پیدا کرو، پاور جو ہے وہ جمع کرو کہ ہاتھ سے جو ہے وہ روک سکو برائی کو، اور یہ ذمہ داری ہے، یہ فرائض کے درجے پر یہ کیفیات ہیں اپنی اپنی حیثیتوں میں۔ اب مجھے بتائیے تین درجوں پہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ تو عموم میں میں عرض کروں الا ماشاءاللہ، انفرادی حیثیت میں سب اپنا جواب دے خود ہیں اور اپنا انالیسس خود کر سکتے ہیں، عموم کے درجے پر ہم ان تینوں گروہ میں شامل نہیں، نہ ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے والوں میں سے ہیں، نہ زبان سے برا کہنے والوں میں سے ہیں، نہ دل میں برا جاننے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر آپ کولڈ انالیسس کریں نا، اگر ہم برائی کو برا جانتے دل میں تو کیا ہمارے گھروں پر یہ فلمیں، بہیائی ڈرامے چل رہے ہوتے؟ یعنی جس بھارت کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں محافل میں، اور انہی کے فلمیں ڈرامے کے جو کہ گھروں پہ جا کے اور پوری فیملی ہے کہ جو کہ دیکھ رہی ہوتی، حیا سوز یہ فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کیبل بھی ہے، ڈش بھی ہے، سب کچھ ہے، انٹرنیٹ کا آزادانہ جو ہے وہ استعمال ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ماتھے پر کوئی بل نہیں۔ تو کیا ہم دل میں برا جان رہے ہیں؟ نہیں، اگر دل میں برا جان رہے ہوتے تو کم از کم جہاں میرا اختیار ہے وہاں پر یہ بے حیائی میں نہیں چلنے دیتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو محرم نہ محرم سب ایک پنڈال میں جمع ہو کر اور خوب دھوم دھڑکے سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، ہماری بچیاں نہ محرموں کے سامنے ڈانڈیے ڈال رہی ہیں، اچھل کود کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، میں کوئی خلافت کی تو بات نہیں کر رہا نا، اسی معاشرے کی یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں پر الا ماشاءاللہ یہ کیفیات ہیں کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر ہوتے ہیں، فائر ورکس کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیا ہم کسی درجے پر ہیں ان تینوں درجوں پر؟ نہیں، یہ ہے ہمارا معاملہ۔ پھر ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے کر، یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اور یہ مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول، یہ آپ کا جو موڈ آف ٹیچنگ ہے، جو طریقہ تعلیم ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نہیں عن منکر کی اہمیت کو واضح کیسے کیا؟ آپ نے ایک مثال دی کہ بھئی ایک جہاز ہے پانی کا، اور اس کی اوپر والی منزل ہے اور نیچے ہے جو بھی عرشہ ہے اس کا، لہٰذا کچھ اوپر لوگ ہیں کچھ نیچے لوگ ہیں. اب جو پانی ہے نا پینے کا وہ اوپر والوں کے پاس ہے, تو لہٰذا اب نیچے والوں کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ بار بار اوپر جاتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بار بار اوپر والوں کو تنگ کرتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ جو لکڑی کا تختہ ہے کشتی کا اسی میں سوراخ کر کے اور سمندر سے پانی حاصل کر لیں, کیوں ان کو بار بار تنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کون مثال دے رہا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پوری مثال یہ روایت میں آتی نقل ہوتی نہیں ہے ان منکر کی اہمیت کو واضح کرنے کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے ان نیچے والوں کو اس عمل سے نہیں روکیں گے تو پھر ہوگا کیا, پھر وہی ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, یعنی وہ خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اب اس میں مجھے بتائیے کہ زیادہ انٹینسٹی کس گروہ کی طرف ہے, یعنی زیادہ انٹینسٹی جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہے ان منکر کے حوالے سے اوپر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ اوپر والے اگر نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو پھر ڈبل نقصان ہے, نیچے والے بھی ڈوبے اوپر والے بھی ڈوبے. لہذا یہ ہے اصل میں مسئلہ, اور یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے برائی کرنا ایک گناہ ہے اسی درجے پر برائی سے نہ روکنا جو ہے وہ گناہ ہے, اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی اور وہ ہے بربادی. یعنی قرآن مجید میں انہی بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے کہ جو کہ آتا ہے سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, کہ کس طرح سے وہ اصحاب سبت ہفتے کے دن ذاتی کی پوری دن عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس میں ہیلا سازی کی, اور یہ ہے کہ وہ شکار کیا مچھلیوں کا, گڑے نالیاں بنا کر گڑے کر کے اگلے دن جو ہے وہ شکار کر لیا کرتے تھے, اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر ایک تو یہ بدفیلی کرنے والے تھے لوگ, گناہ کرنے والے تھے, دوسرا گروہ وہ تھا جو نیوٹرل تھا, وہ نہیں منکر نہیں کر رہا تھا اور اس گناہ میں بھی شریک نہیں تھا, تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہ اس گناہ میں شریک تھا ہیلا سازی کے جرم میں اور وہ اپنا فرض منصب ہی ادا کر رہا تھا, نہیں منکر روک رہا تھا ان کو. لہٰذا یہ ہے کہ جب نتیجہ قرآن نقل کرتا ہے کہ جب عذاب آیا ہے تو صرف کون سا گروہ بچایا گیا, کہ جو یہ فریضہ نہیں ہے ان منکر کا وہ ادا کر رہا تھا, وہ دونوں گروہ کے جو بالکل نیوٹرل رہے تھے بس اپنے کام میں مست تھے اور وہ منع کرنے والوں کو بھی روک رہے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے تمہیں کیا پڑی ہے اپنے کام سے کام رکھو, تو وہ نہیں ہے ان منکر کرنے والے انہوں نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ تاکہ شاید یعنی ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکے, معذرتن الی ربکم, عذر ہمارا جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جائے کہ ہم نے اپنی سے کوشش کی تھی, اب یہ جانے اور ان کا کام جانے, ہم نے اپنا کام کیا تھا اور شاید کہ ہمارے سمجھانے سے ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے یہ گناہ سے بچ جائے. تو یہ ہے اصل میں کہ گناہ جس طرح سے کرنا جرم ہے گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے. اور وہ حدیث بھی ذہن میں لیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فلاں فلاں بستی پر عذاب نازل کرو, پٹک دو اسے اٹھا کے تباہ کر دو, حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے شخص کی سفارش لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اتنا عبادت گزار ہے کہ پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کی, کیا اس پر بھی الٹوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی الٹو بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلے اس پر الٹو پھر بقیہ بستی والوں پر الٹو. اور کیوں الٹو اس پر؟ اس لیے کہ میرے احکامات اس کی نگاہ کے سامنے ٹوٹتے رہے لیکن وہ بس اپنے تسبیحات میں اپنے آپ کو مانجنے میں لگا رہا, اور یہ ہے کہ دوسروں کی اس کو پرواہ نہیں تھی, جائیں جہنم میں جس طرح سے ہم جملے بول دیتے ہیں جاؤ جہنم میں مجھے کیا, تو وہ اپنے مانجنے میں لگا رہا اور دوسروں کی فکر نہیں کی. لم یتمع فی ساعت قط, یہ الفاظ ہیں عربی, کہ اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئے کوئی بل نہیں پڑے اس برائی کو دیکھ کے, اس پر بھی الٹو بستی بکے بستی والوں پر بھی الٹو. تو یہ ہے اصل میں, اور یہ بہت بڑا کام, یہ سب سے پہلے کام یہ زپرد کس کے کیا گیا, یعنی امت میں جو بھی علماء ہیں فقہا ہیں صلحاء ہیں یہ اولین ذمہ داری جو ہے وہ ان کی بنتی ہے کہ جو بھی حرام خوریاں ہیں حکمرانوں کی وہ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو منع کرے, اور پھر اپنے درجے میں عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے درجے میں اپنی حیثیتوں میں آواز بلند کریں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اس فریضے کی انجام دہی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اللہ تعالی کی رحمتیں تم پر آئیں گے, لیکن اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے, تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے. اور آج آپ کیفیت دیکھیں, نہ تین میں نہ تیرہ میں, آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فرمایا لبیس ما کانوا یفعلون، اور یقیناً بہت برا ہے کہ جو یہ فیل کرتے ہیں، یہ بدعمالیاں کرتے ہیں. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور ان یہود و نصارہ کی آپ انتہا دیکھیں اسلام دشمنی میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر ہیں کہ جو دوستیاں گڑتے ہیں کن کے ساتھ، الذین کفروا، کفار کے ساتھ. اب یہ وہ گٹھ جوڑ تھا کہ جو کہ یہود کا کفار مکہ کے ساتھ تھا، یعنی 1400 سال پہلے مسلمانوں کے خلاف متحد. اور آج آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے، یعنی جب قوم گراوٹ کے شکار ہوتی ہے نا، اپنی اسلام دشمنی میں انتہا کو پہنچتی ہے، تو یہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کی نسبت سے کسی کتاب والوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے تھی نا. اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرتے، وہ بھی کتاب والے، یہ بھی قرآن والے، لیکن دشمنی میں اتنا آگے بڑھے کہ بالکل یعنی الگ کفار جو کہ مشرک تھے، نافرمان تھے، ہر طرح کی جو ہے وہ شرک کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں انہوں نے گڑھیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی وہ گٹھ جوڑ ہے، یہود اور ہنود. اگلی آیت، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، اس میں بھی یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی میں شدید وہ کون ہیں، وہ یہود ہیں اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں. ہر یعنی زمانے میں یہ یہود اور ہنود کا یہ گٹھ جوڑ ہے کہ جو کہہ رہا ہے. آج ذرا گلوب دیکھیں، میپ دیکھیں دنیا میں، اس وقت جو ہے وہ گٹھ جوڑ مسلمانوں کے خلاف وہ یہود ہیں ادھر، اور یہود کے جو بھی کٹ پتلی ہیں وہ کون ہیں، وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اور وہ پورا جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد پر پنجے گاڑے میں ہیں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہیں، ہی بنوک ای فکر چالاک یہود. پورے سودی بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے پورے دنیا کا جو بھی اکانومی ہے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی صدر یہود کے بغیر جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے ہندوستان ہے، انڈیا ہے، یہ آپس کا گٹھ جوڑ ہے. میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ یہ یہود دوستیاں کر رہے تھے کفار کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹوکا. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دوستیاں گڑ رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں کس کے ساتھ، جو کہ جس کے لیے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہیں بنانا. لیکن گٹھ جوڑ چل رہا ہے تو ان کے ساتھ چل رہا ہے، دوستیاں ہیں تو ادھر ہیں، فیصلے ان سے ہو رہے ہیں، ڈالرز ہیں کہ جو کہ وہاں سے لیے جا رہے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ ہندوستان کا معاملہ اب آپ دیکھیں، او آئی سی ہوئی ہے، بہت مبارک ہے، کم از کم یہ اتحاد جو بھی ہے، یہ اجلاس ہوں، لیکن عملی طور پر معاملہ کیا ہے؟ یعنی پکچر پر تو سب ہیں کہ جو کہ متحد ہو گئے، کچھ فیصلے بھی ہو گئے، عملی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ابھی یہاں او آئی سی ہو رہی ہے، اور متحدہ عرب امارات کے جو بھی تاجران ہیں وہ جا کے اس وقت بیٹھے ہیں. آج کل کی خبر ہے نا، ذرا اخباروں کو کھنگا لیے، ہندوستان میں جو ہے وہ مودی نے بلایا ہے تاجروں کو کہ تاکہ وہاں پر یہ عرب لوگ یہ سرمایہ کاری کریں. یعنی تف ہے یار، یعنی مقبوضہ کشمیر پر ظلم کی انتہا ہندوستان نے کر دی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پینگے کدھر بڑھ رہی ہیں. وہ بھائی تم بائیکاٹ کرو، ہم تم سے کوئی تجارتی تعلقات نہیں رکھیں گے، ابھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تمہارا پیٹرول جو ہے وہ ڈیزل بند کر دیں گے، تمہارا آئل بند کر دیں گے، سارے تجارتی ہمارا جو بھی ہے، تمہارے انویسٹمنٹ ہے، سب جو ہے وہ ہم واپس لے لیں گے. پھر دیکھیں کس طرح سے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. لیکن مجال ہے، ادھر اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے ایک ایک عرب ملک جو ہے وہ اس کی گود میں جاتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو فلسطین پر ظلم و ذاتی کر رہا ہے، لہٰذا مخالفت کے بجائے ان کے ساتھ پینگیں بڑھ رہی ہیں، ان کی قبولیت کے معاملات چل رہے ہیں اسرائیل کے. تو بہرحال یہ ہے کہ تم آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں یہود کے کفار سے دوستیاں کرتے ہیں. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، اور یقیناً بہت برا ہے کہ جو ان کی جانوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ کہ ان بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ اپنے لیے کیا توشہ جمع کر رہے ہیں. نمبر ایک، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالی کا کی بیزاری ان پر ہو، اس پر اس کا جو عذاب ہے، ناراضگی وہ ان پر جو ہے وہ ان کے لیے ہو. اور وفل عذاب ہم خالدون، اور یہ ہے کہ عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں. یہ وہ دو چیزیں کہ جو کہ جمع کر رہے ہیں اپنے آئندہ کے لیے، اپنے آخرت کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرتے، آخری نبی پر ایمان لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ڈٹ کر مخالفت کر رہے ہیں. جڑی کھوکھلی کر رہے ہیں، پیٹ میں چھرا گھوپ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توشہ جمع کر رہے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر تو وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے. یہ تورات انجیل یہ صرف جو ہے وہ سجانے کے لیے تو نہیں دی گئی تھی نا، یہ تو عمل کرنے کے لیے دی گئی تھی. لہٰذا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور وقت کے نبی پر، اللہ کے رسول پر، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، مت تخذوہم اولیاء، تو ہرگز یہ کفار کو اپنا دوست نہ بناتے. ان کی ساری ہمدردیاں پھر اللہ کے جو ماننے والے ان کی طرف ہوتی، لیکن نظریہ ہی بگڑ گیا، بالکل رخ ہی جو ہے وہ چینج کر لیا. فرمایا کہ ولکن کثیر منہم فاسقون، اور یقیناً ان میں سے جو اکثر ہیں وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمانیاں کرنے والے ہیں. تو برحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ یہود و نصارہ کی جو خصلتیں ہیں اور نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قبلہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا الٹا کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی توفیق دے، ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، اور جو بھی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، واقعتاً اس کی دشمنی وہ ہمیں واقعتاً وہ قبول ہو، اور یہ کہ ان کی دوستیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.